الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اب 13 مکی صورتوں کے بعد 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورہ محمد، پھر سورہ الفتح اور پھر سورہ الحجرات. ان تینوں میں بڑی ایک حسین لاجیکل سیکوینس ہے، بڑا پیارا ربط ہے. سورہ محمد کے متعلق غور فرما لیجئے کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، گویا کہ جو پہلا مارکہ تھا حق و باطل کی کشمکش کا دور نبوی میں، اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے سورہ محمد کا نزول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سورہ الفتح ہے، آخری فتح یعنی فتح مکہ، اس سے پہلے سورہ الفتح کا نزول ہے. پھر اس کے بعد سورہ الحجرات، فتح مکہ کی صورت میں غلبہ دین کا مارکہ سر ہو گیا، ایک اسلامی حکومت باقاعدہ قائم ہو گئی. اس اسلامی حکومت کے لیے سیاسی اور ملی رہنمائی کیا ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل بیسس پر کیا بنیادیں ہوں گی، بیسس کیا ہوں گی، وہ تفاصیل سورہ الحجرات میں. تو بڑا پیارا ایک جوڑا ہے، ایک بڑا حسین ربط ہے ان تین صورتوں میں جو اب مدنی صورتیں آ رہی ہیں، تین 13 مکی صورتوں کے بعد. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام سورہ القتال بھی ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوجہد چل رہی تھی، اس میں جو قتال کا مرحلہ آیا ہے، عام کانفلکٹ کا مرحلہ آیا ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے. ہم دیکھیں گے اس میں قتال کا حکم بھی ہے، قتال کی تیاری کا ذکر بھی ہے، اور قتال سے فرار اختیار کرنے والے منافقین، ان پر نکیر بھی کی گئی ہے. اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع ہیں اور 38 آیات پر یہ مشتمل ہے. پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس میں مشرکین کے اعمال ضائع ہونے کے حوالے سے اللہ تعالی نے اعلان فرما دی کہ خواہ اگر کچھ نیکیاں بھی ان کی ہوں گی تو وہ بہرحال ان کے شرک کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں گی. اللہ کی مدد اہل ایمان کے لیے آتی ہے، اس کا ذکر ہے، اور عذاب کی وعید بھی نافرمانوں کو سنائی گئی ہے. فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے رکے اور روکا. صد یا صدو، یہ دونوں معنی میں آتا ہے، رکنا بھی اور روکنا بھی. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے رکے اور روکا. اول اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اس صورت میں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ اس میں آیات کا اختتام بڑا منفرد ہے، میم پر ختم ہوتی ہے، اعمالہم، بالہم، اور بڑا حسین ایک رف بھی ہمیں ملے گا، اور ایک ڈیوائن میوزک جسے کہا جا سکتا ہے، ایک ملکوتی غنا، قرآن کا جو میوزک ہے وہ بڑی وضاح سے اس صورت میں ہمیں اس کی آیات کے اختتام پر انشاءاللہ ملے گا. اول اعمالہم، ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے. انہوں نے چاہے حجاج کی خدمتیں کی ہوں، چاہے کوئی صلہ رحمی کی ہو، کوئی دنیاوی نیکیاں کی ہوں، لیکن اس کفر اور شرک کی وجہ سے ان کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال نیک کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. 4 مقام ہیں قرآن کریم میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام لیا ہے، ورنہ عام طور پر یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول سے ہی خطاب ہوتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ ایمان کے بعد اس کا ذکر الگ سے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں یہودی بھی آباد ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ اب نجات ان کو ماننے میں ہے. صرف اللہ آخرت کو ماننا کافی نہیں، جب تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مان لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے علیحدہ سے ذکر کیا گیا، حالانکہ ایمان کا ذکر پہلے آ گیا. والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے جو اس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربکم، اور وہ اپنے رب کی طرف سے حق، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قرآن. کفر عنہ سیئاتہم، اللہ نے اسے ان کی گناہ، ان کی برائیاں دور فرما دی. واصلح بالہم، اور ان کے معاملات کو اللہ نے سوار دیا. ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہوں گے. وان الذین آمنوا، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے، وان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربہم، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں، یعنی احوال بیان فرماتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں قتال کے حوالے سے اہم رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اب ایک باطل اور حق کا معرکہ شروع ہو گیا ہے، ایک وار ہے جو ڈکلیئرڈ ہے اہل ایمان مشرکین کے درمیان. اس حوالے سے اہل ایمان کو ذہن بھی اور پورے وجود اور تیاری کے ساتھ تیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ خوب اچھی طرح ان کی گردنیں اڑانی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے باغی ہیں اور اللہ کے نظام کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، جس سے انسانیت ظلم و ستم کا شکار ہے. تو خوب اچھی طرح ان کی کمر توڑنی ہے. اس کے بعد اگر کوئی موقع ہو تو ان کو قیدی بنایا جا سکتا ہے اور کوئی فدیہ وغیرہ لینے کا معاملہ ہو سکتا ہے. یہ اصولی تعلیم تھی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ اچھی طرح ان کی کمر توڑ دینی ہے، یہاں تک کہ وار ختم ہو جائے. لانگ وار جو ہے، ایک ہوتی ہے بیٹل، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، یہ مختلف معرکے ہیں. قرآن اس اگلی آیت میں توجہ دلا رہا ہے وار کے حوالے سے. یہ تفصیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے ایک بات ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے، اس کا حوالہ انشاءاللہ آ جائے گا. اب اس تفصیل کی سننے کے بعد سمجھیے اس آیت کو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تم کافروں سے لڑو، کہیں مقابلہ ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مار دو. یہ اس طرح کے الفاظ بڑے شدید ہم نے سورہ توبہ کے آغاز میں پڑھے تھے. اس کے پیچھے ٹون کیا اللہ کی؟ یہ باغی ہیں کی گردن اڑانی ہے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو. مسلمان مال غنیمت کے لیے، کشور کشائی کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے دین کا سربلند، اللہ کا دین سربلند ہو جائے. سورہ انفال آیت نمبر 39، قتال اس لیے ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کل نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے. اس میں جو رکاوٹ بنے اس کی گردنیں اڑانا ضروری ہے تاکہ بقیہ لوگوں کو انصاف میسر آ سکے. تو کہا گیا فضر بر رقاب، ان کی گردنیں اڑا دو. مزید یہ ہے کہ جب ایک فوج بیٹل فیلڈ میں ہوتی ہے تو ہر سپہ سالار اس کے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جہاں ملے تمہارے دشمن ان کو اڑا دو تاکہ ان کا مورال بلند رہے. یہ وہ ٹون بھی اس میں ہے. اب مزید نوٹ کیجئے گا، آگے الفاظ آ رہے ہیں، حتی اذا اثقلتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء. اس کے بعد جو الفاظ ہے حتی تدع الحرب اوزارها، مفہوم سمجھ کے اعتبار سے حتی تدع الحرب اوزارها کا ترجمہ ہمیں پہلے لینا ہوگا. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، حتی تدع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. مراد لڑائی وار جو ہے وہ ختم ہو جائے اور باطل کی کمر ٹوٹ جائے. اب اس کو میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم کفار سے لڑو، بھیڑ جاؤ کہیں، ان کی گردنیں اڑاؤ، حَتَّى تَدْعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، اچھی طرح ان کی کمر ٹوٹ جائے. اب جو درمیان میں الفاظ ہے ترتیب کے اعتبار سے بعد میں ہوں گے، مفہوم کی ترتیب کے اعتبار سے، حتی اذا اثقلتموہم، یہاں تک کہ جب ان کی خوب خوریزی کر چکو، فشد البطاقا، تو ان کی قید مضبوط کرو، اب قیدی بنا لو اچھی طرح، فاما منا بعد واما فداء، اس کے بعد یا احسان کر دو یا معاوضہ یعنی فدیہ لے کر چھوڑ دو ان کو. یہ ترتیب بنے گی مفہوم سمجھنے کے اعتبار سے، تاکہ اللہ کی ترتیب تو ہے ہماری لینگویج میں مفہوم سمجھنے کے اعتبار سے. گردنیں اڑاؤ یہاں تک کہ لڑائی بالکل مکمل ختم ہو جائے، ان کی تمام تر طاقت، ان کی کمر ٹوٹ جائے. اس کے بعد چاہو تو قیدی بنا سکتے ہو، پھر چاہو تو ان کو قید میں رکھو، احسان کر کے چھوڑ دو قید کے اندر رکھنے کے بعد، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو. اس آیت کا حوالہ دیا گیا تھا سورہ انفال کی آیت نمبر 67 کی روشنی میں. وہاں یہ تھا کہ بدر کا تبصرہ تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شفقت کی وجہ سے 70 مشرک مارے گئے، معاملہ ختم ہوا، کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا. وہاں تنبیہ آ گئی تھی، نبی کے لیے روا نہیں، ما کان للنبی ان یکون اسرا لہ حتی یسکن فی الارض، کہ اس ان کے قید میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خوب ریزی نہ کر لیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام سے فائدہ کیا اٹھایا تھا اپنی نرمی کی وجہ سے. قرآن نے وار کہا تھا، طویل جنگ، وہ ختم ہو پھر آپ قیدی بنائیں. اللہ کے رسول اس کو بیٹل کے اوپر منطبق کر لیا، ایک بیٹل مکمل ہو گئی، بدر کا معاملہ مکمل ہو گیا، تو آپ نے قیدی بنا لی. بار اس پر آپ نے اللہ کے حضور استغفار بھی کی، آپ روتے بھی تھے اس آیت کے بعد، لیکن اللہ نے وہاں کہہ دیا تھا انفال 67 میں، اگر ایک بات کتاب میں پہلے نہ آ چکی ہوتی تو بڑا سخت مسئلہ ہو جاتا. وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی اس مقام پر. تو اللہ کے رسول نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے جب 70 مشرک مارے گئے، اس کے بعد قید بنانے کی اجازت دے دی تھی. یا اس کی طرح توجہ کی گئی، نہیں یہ وار ہے، ابھی بیٹلز کا معاملہ نہیں، اچھی طرح کمر ٹوٹے گی، اس کے بعد قید کرنے کی اجازت ہے. ذالک، یہ تو ہے یعنی حکم اللہ کا. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے ضرور انتقام لیتا. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائی. اللہ خود چاہے تو نبی کو کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے, دین غالب آ جائے, لیکن نہیں, دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے. عالم اسباب میں یہ کام اہل ایمان کو کرنا ہے, اور سورہ آل عمران میں تفصیل ہم پڑھائے. اللہ کیوں کبھی غالب آتا ہے باطل؟ کیوں؟ اللہ کچھ اہل ایمان کو شہادت اور رتبہ دینا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے اہل ایمان کی تربیت ہو جائے, اللہ چاہتا ہے حق اور باطل میں فرق ہو جائے, منافقین ایک طرف ہو جائے اور سچے اہل ایمان ایک طرف ہو جائے. اس لیے آزمائش آتی رہتی ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے, فلن یضل اعمالہم, تو اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا. ان کے لیے تو حیات جاویدان ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 154, ہمیشہ کی زندگی. سورہ آل عمران آیت نمبر 69, اللہ کے ہاں سے رزق ان کو دیا جاتا ہے. سیہدیہم ویصلح بالہم, اللہ جن انہیں ہدایت دے گا اور ان کے معاملات کو سوار دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کی پہچان اللہ انہیں کرا چکا ہے. خاص طور پر شہداء کا معاملہ برزخ نہیں, فوراً جنت میں. سورہ یاسین آیت نمبر 26 میں الفاظ آ گئے, قیل ادخل الجنہ, اس سے کہہ دیا جنت میں داخل ہو جا. تو شہداء کو تو ابھی سے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت سے آشنا کرا دیا, پھر آخرت میں محاسبہ, اس کے بعد دوبارہ جنت میں داخلہ ہوگا. اس کے بعد کی بڑی پیاری آیت ہے, اہل ایمان اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. یہ ہے نا آج ہمارا مسئلہ, آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے, اس لیے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے. حل کیا ہے؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ, اللہ کی مدد کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ نوٹ فرمائیے, سورہ آل عمران آیت 52 اور سورہ الصف آیت نمبر 14. عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا, من انصار اللہ, میرا مددگار کون ہے؟ ساتھیوں کو, ساتھیوں نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے پکار رہے تھے, اور حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار, مراد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے پکار رہے تھے, حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار. تو اللہ کے دین کی مدد کرنا ہی گویا اللہ کی مدد ہے. اللہ قدردانی فرماتے ہیں بندوں کی, یہ کام ہو تو اللہ کہہ رہے کہ ینصرکم, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یہی بات آئی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں, اللہ لازم اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اور نوٹ کیجئے, یہ وہ کام ہے دین کے لیے جد و جہد کرنا کہ اس کی پوری نسبت اللہ اپنی طرف فرما لیتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 17, اہل ایمان صحابہ کرام کو کہا گیا, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اے نبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی تھی. حالانکہ عالم اسباب میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دراصل اللہ کہہ رہے یہ سارا کام میں کر رہا تھا. یہ روحانیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اس پوری جد و جہد کو اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وہ چاہے تو فرما سکتے کہ تم گویا میری مدد کر رہے ہو. اور آخری بات اس میں نوٹ کیجئے, اگر اللہ ہماری مدد پر آ جائے, سورہ آل عمران آیت نمبر 160, اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. مَن یَخْذُلکُم فَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرکُم مِّن بَعْدِی, اور وہ اپنی مدد کھینچ لے تم سے تو بتاؤ اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا. آج یہ مسئلہ ہے کہ آج اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے, اس لیے ہم مغلوب ہیں, دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں. کیسے وہ مدد ملے گی؟ جب بحیثیت مجموعی ہم اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے مسائل کا حل ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے, فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے, ٹیلنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اگر ہے تو وہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے مومن کے لیے. اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا مسئلہ مادیت پر مبنی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ روحانیت سے وابستہ ہے, اللہ سے تعلق پر وابستہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, ویثبت اقدامکم, اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا. اللہ ہمیں بحیثیت امت کے اس کام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, فتعس لهم اول اعمالهم, ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے اعمال اللہ نے ضائع فرما دیے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, یہ اس لیے کہ جو اللہ نے نازل کیا ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا, فاحبط اعمالهم, تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اب نوٹ فرما لیجئے, یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے, آج بھی جاری ہے. اللہ کیا فرما رہے، اللہ ان کے اعمال ضائع فرمائے گا، ان کے لیے تباہی ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو ناپسند کرتے ہیں۔ آج بھی یہود و نصارہ یا مشرکین ہوں، اسلام کے دشمن ہوں، وہ یہی تو چاہ رہے نا کہ اللہ کے کلام کو پھیلنے نہ دیا جائے، وہ اللہ کے کلام کے ماننے والوں کی ہی تو دشمن ہے نا۔ آج بھی اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع فرمائے گا اور ان کی تباہی کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ لیکن عالم اسباب بھی ہوتا کب ہے؟ جب اہل ایمان اپنے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کریں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور ظالموں کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اب پچھلے ظالموں کا ذکر، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے انہی کے مانند سزا ہوگی۔ اس وقت مشرکین بھی اور ہر دور کے کفار اور مخالفین حق، ان کا یہی انجام ہونا ہے۔ کیوں؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے جو ایمان لائے۔ وان الکافرین لا مولا لهم، اور کفر کرنے والوں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ محمد بدر سے پہلے نازل ہونے والی، لیکن ان الفاظ کے متعلق نوٹ فرمائیے کہ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان، ایمان ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، کہا اس نے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، یوں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا پشت پناہ ہے، کوئی تمہارا مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا حسین انجام بیان کیا گیا اور نافرمانوں کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل فرماتا ہے ان لوگوں کو، اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے۔ جانوروں سے کیوں تشبیہ دی؟ انسان کو اللہ نے شعور دیا، کتابیں نازل فرمائی، اس نے روح میں سے کچھ پھونکا، اس کو عقل عطا فرمائی، رسولوں کو بھیجا، خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ انسان جو بے مقصد زندگی بسر کرتا ہے اور نرا حیوان بن کے دنیا کے اندر کھاتا پیتا، اس کے سوا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ سورہ اعراف آیت 179، بل ہم اول، ان سے بھی بدتر ہے۔ تو جو انسان بے مقصد زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، کوئی نصب العین نہیں ہے، وہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو کہا کہ کھا پی لیں، لیکن بالآخر ان کے لیے آگ ہے جہنم کی۔ وقائی من قریت ہی اشد قوت من قریتک التی اخرجتک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی بستیاں تھیں، وہ بہت ہی سخت تھی قوت میں آپ کی اس بستی کے رہنے والوں سے جنہوں نے آپ کو نکال دیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی ان کا مدد کرنے والے نہ ہوا۔ یہ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ مجرمین اگر آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو ان سے زیادہ قوت والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، پس کیا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن راستے پر ہو، کمن زین لہ سوء عملہ، اس کی طرح ہے کہ جسے اس کا برا عمل آراستہ کر کے دکھا دیا گیا، واتبعوا اہواءہم، اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ کئی برابر ہو سکتے، ایک کے پاس روشنی ہے، دوسرا اندھیرے میں ہے، ایک رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، دوسرا گمراہی میں ہے، ایک کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، دوسرا دور ہے اس سے، ایک مقصد زندگی کو سمجھتا ہے، دوسرا نہیں سمجھتا، ایک اس مقصد زندگی کو سمجھ کر صحیح راستے پر سیدھا چلا جا رہا ہے اور دوسرا اندھیروں میں، تاریکیوں میں گھوم رہا ہے، ایک اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ، دوسرا گمراہ ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرے نے تو وتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے نتائج بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، آخرت میں نتائج بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ہدایت یافتہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور گمراہ لوگ اللہ کے عذاب میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ذکر ہے، اور بڑی پیاری آیت قرآن کی جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، جنت میں نہریں ہوں گی، جنت میں نہریں ہوں گی۔ اب اگلی آیت میں چار قسم کی نہروں کا ذکر ہے، فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی کیفیت کہ جس کا وعدہ کیا گیا تقوی اختیار کرنے والوں سے، ایسی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بدبو کرنے والا نہیں ہوگا، دنیا کا پانی پڑا رہے تو سڑ جاتا ہے لیکن جنت کا پانی ایسا نہیں. نمبر دو, وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. دودھ چند دن پڑا رہے ایسے ہی تو سڑ جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے, اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے, وہاں ایسا نہیں ہوگا. نمبر تین, وانہار من خمر لذت للشاربین, اور نہریں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت کا سامان ہوگی, اس سے نہ نشہ آئے گا نہ انسان اول فول بکے گا, یہ شراب کی نہریں تیسری. نمبر چار, وانہار من عسل مصفا, اور نہریں ہیں مصفا یعنی صاف کیے ہوئے شہد کی, بالکل خالص ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں کا جو ہے وہ گڑ کا شہد نہیں ہوگا جالی والا, بلکہ خالص شہد ہوگا. یہ چار نہروں کا ذکر کیا, شفاف پانی, صاف خالص دودھ, اور عمدہ شراب, اور بالکل صاف ستھرا اور شفاف بالکل پاکیزہ اور بالکل اوریجنل قسم کا شہد. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ, اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں اور ان کے رب کی بخشش. کمن ہوا خال ان پن ناری و سکو مان حمیم فقط, تو کیا وہ اس کی طرح ہے یہ شخص کی جو نہر میں ہے, کیا اس کی طرح ہے کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور اسے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے اور وہ ان لوگوں کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمان. ظاہری باتیں برابر نہیں ہو سکتے ہیں, یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ نتائج ہیں. اللہ یہ باتیں اس کے بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مہلت ہے, ہم فیصلہ کر لیں ہمیں کس طرف جانا ہے, جس طرف ہم جانا چاہیں گے اللہ اسی طرف کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے. اب کو ذکر آ رہا ہے منافقین کا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض ہیں کہ جو بظاہر آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, تو یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس نکل جاتے ہیں, قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا, تو وہ اہل علم سے صحابہ کرام بھی ہیں نیک لوگ بھی ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا کہا, یہ گویا کہ مذاق اڑاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, وتبعوا اہواءہم, اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اس کے بعد کی آیت بھی ہدایت کے ذمن بڑی پیاری آیت ہے, والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم, اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی اور انہیں ان کا تقویٰ اللہ نے عطا فرمایا. یہ ہے ہدایت پر ہدایت کا ملنا, پہلا اسٹیپ بندے کو لینا ہوتا ہے اور پھر اللہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آخری آیت, آیت نمبر 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو محنت کرتے ہیں ہمارے راستے میں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. یہاں کہا گیا جس نے خود ہدایت حاصل کی اللہ نے مزید ہدایت اس کو عطا فرمائی اور اللہ نے اس کو اس کا تقویٰ عطا فرمایا. بندہ اللہ کی طرف آت ہو جائے, اٹبان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. پہلا اسٹیپ بندے کو لینا ہوتا ہے, پھر بندہ خود ہی اس کو انگلی پکڑ پکڑ کر گویا کے چلاتا ہے, ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, بس وہ منتظر نہیں ہے مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک ہی آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, تو اس کی علامات تو آ چکی ہیں. اب قیامت کی علامات ایک تو وہ ہے جو بالکل اس کے پہلے پہلے آئیں گی, ایک ہے جو ابھی جس پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں, اور کچھ علامات ہیں جو دور نبی میں ہی سامنے آ گئی. مثلاً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, بعثت انا وساعت کہتین, میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں. تو آپ کا آ جانا ہی قیامت کے قرب کی علامت ہو گئی. پھر کچھ علاماتیں متوسطہ کہلاتی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی, ہر گھر سے گانے کی آوازیں, شراب نوشی کا عام ہو جانا, زنا کا عام ہو جانا وغیرہ وغیرہ. اور ایک علامات کبرا, بڑی بڑی علامات, دجال کا نکلنا, یاجوج ماجوج کا نکلنا, یہ تو بات کی ہیں, لیکن اس کی علامات تو آ چکی ہیں. اللہ کے رسول کا آ جانا ہی قیامت کے قرب کی علامت ہے. فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, تو وہ جب ان کے پاس آ گئی تو انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں فائدہ دے گا. فَعَلَمْ, پس اے نبی جان لیجئے, اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, بس آپ اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اس موضوع پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ انبیاء کی خطائیں, اس کا کیا معاملہ ہے. سورہ مؤمن آیت نمبر 55 کی روشنی میں تفصیل آ چکی ہے. تو آپ اپنی خطاؤں پر استغفار کیجئے. وللمؤمنین والمؤمنات, اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کے مقام کو بھی اور تمہارے رہنے سہنے کے مقام کو بھی, یعنی تمہارے عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ جانتا ہے اور تمہارے ہمیشہ کے ٹھکانے کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے. اس کے بعد تیسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے, جس میں کچھ ذکر تو آئے گا منافقین کے حوالے سے اور ان کی اس روش کا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا اللہ کے راستے میں قتال سے، بھاگتے ہیں کہ قتال سے، اس پر ان کو وعیدیں بھی سنائی گئیں۔ فرمایا کہ ویقول الذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے کہتے ہیں۔ اب یہ بھی نوٹ فرما لیجیے، ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں تفصیل سے کہ منافقین قانونی طور پر مسلمان ہوتے تھے، اس لیے قرآن ان کو بھی خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، یا الذین آمنوا کہہ کے، کیونکہ وہ قانونی طور پر مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا قرآن میں کہ یا ایھا الذین نافقوا، اے نفاق کرنے والوں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وہ قانونی طور پر مسلمان تھے، پھر سیاق و سباق سے سمجھنا ہوتا ہے کہ منافقین سے گفتگو ہو رہی ہے، نہ کہ سچے اہل ایمان سے۔ تو منافقین کا ذکر آ رہا ہے، یقول الذین آمنوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کہ ایک سورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی۔ اب قتال کی بات آ رہی تو کچھ سورت ہی آ جائے۔ اب ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، ہجرت کے دوران یہ قتال کی اجازت مل گئی۔ ہم پڑھائے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن سے قتال کیا گیا تھا کیونکہ ان پر ظلم ہوا تھا، اب ان کو اجازت دے دی گئی ہے اہل ایمان کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے آتے ہی پلاننگ شروع کی، ایک طرف مسجد نبوی تعمیر کی، ایک آپ کا سینٹر جس کو ہم کہیں گے، مواخات کا رشتہ قائم کیا، انصار و مہاجرین کے درمیان یہود سے انٹرنل معاہدے کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر 8 مہمیں آپ نے روانہ فرمائی مشرکین کے خلاف۔ تو یہ سب کچھ آپ نے شروع کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی صورت ہی آ جائے، تو آیا تو آئی رہی تھیں، لیکن بہرحال اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ اور ہم پڑھ چکے سورہ النساء میں کہ تین چیزیں بڑی بھاری تھی منافقین پر، اللہ کے رسول کی اطاعت، قتال اور ہجرت کرنا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، کہہ رہے کوئی صورت آنی چاہیے۔ اب اللہ کا تبصرہ، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ فَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب کوئی صاف صاف معانی والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، پہلے بھی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں بیماری ہے یعنی نفاق کی، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کے دیکھنے کی طرح کہ جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، اب ان کو موت نظر آتی ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ان کے لیے خرابی ہے، طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اطاعت کرتے اور معقول بات کہتے یہ بہتر تھا، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب کام پختہ ہو جاتا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، فَلَعَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، سو تم اگر ان کے نزدیک ہو، یعنی کہ اگر اس بات کا امکان ہو کہ تمہیں والی بنا دیا جائے، تمہیں اقتدار مل جائے زمین میں، تو تم فساد مچاؤ گے زمین میں اور رشتوں کو، اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالو گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اقتدار ابھی دے دیا جائے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ تم فساد مچاؤ گے اور رشتوں کو کاٹ ڈالو گے۔ اس لیے ابھی تربیت کی ضرورت ہے، ابھی تازہ تازہ اجازت ملی ہے، فوراً ہی اقتدار ہاتھ میں آ جائے تو عین ممکن ہے کہ کوئی رشتے دار وہ مر جائے ہاتھوں سے مکے میں، اور اسی طریقے سے کوئی فساد کا معاملہ آ جائے اور نئے نئے لوگ بھی ایمان قبول کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ابھی فوری اقتدار دے دیا جائے، اور پھر اللہ کے اور بھی مقاصد ہیں آزمائشوں کے اعتبار سے۔ تو ابھی فوری اقتدار نہیں دیا جائے گا، ابھی دعوت آپ دیجئے، دعوت دیتے رہے، تنظیم ہوتی رہی، لوگ جمع ہوتے رہے، تربیت ہوتی رہی، اب اقدام کا مرحلہ بھی آیا ہے، اب عام کانفلکٹ بھی شروع ہو گیا، لیکن فوری اقتدار نہیں دیا جائے گا، ورنہ ممکن ہے کہ بغیر تربیت کے اوپر آ جائیں تو غلطیاں ہو جائیں لوگوں سے، اس بات کے لیے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے اس دور میں بھی جو لوگ بھی خلوص نیت کے ساتھ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے، اقتدار مل جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بغیر تربیت کے اقتدار مل جائے گا تو ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی فساد کا معاملہ کر جائیں۔ تربیت ضروری ہے، گراس روٹ لیول سے تبدیلی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پہلے تبدیل کیا جائے، دل کو تیار کیا جائے احکامات کو قبول کرنے کے لیے، یہ شے ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے کہ اوپر سے لا کر کوئی شے تھوپنے کی کوشش کی جائے تو وہ فائدے کے بجائے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ تو کہا گیا کہ فَلَا عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو امکان ہے اس بات کا کہ اگر تم ابھی والی بنا دیے جاؤ، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ بغیر لڑائی کے اگر تمہیں دے دیا جائے اقتدار، تو ممکن ہے تم فساد مچا جاؤ گے اور اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، منافقین کی طرف اشارہ، جو فرار اختیار کرتے ہیں، فاصمہم واعمى ابصارہم، پھر انہیں بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے. اس نفاق کا علاج کیا ہے؟ ایمان کا حصول. ایمان کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب قرآن سے. ایمان ہی وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو وہ قرآن کے سی پاروں میں، یہاں ملے گا ایمان. سورہ انفال کی آیت نمبر 2، سورہ توبہ کی آیت نمبر 124، سورہ اشورا کی آیت نمبر 52، قرآن سے ایمان ملتا ہے. تو ان منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم میں غور فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل پر تالے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدى، بے شک جو لوگ اپنی پیٹ پھیر کر پلٹ گئے اس کے بعد جب ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دکھایا، وہ املا لهم، اور ان کو امید دلائی. یہ جو منافقین فرار ہو رہے ہیں، شیطان نے ان کو ان کا فرار اور یہ برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمایا. یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، یہ منافقین ان سے دوستیاں بڑھاتے تھے، تو وہ یہود اللہ کے اس نازل کردہ کلام کو پسند نہیں کرتے. یہ منافقین انہوں نے ان سے کہا یہود سے، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے. یہ مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے تھے اور یہود سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے تھے، اور یہاں تک گئے کہ سنچار ہجری نے بنو نضیر کا معاملہ پیش آیا، ان کے خلاف اقدام ہونا تھا، تو یہ منافقین اور عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا اس کے پاس گئے، بنو نضیر کے لوگوں کے پاس، کہ تم ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے خلاف. یہ ان کی بات ہے. تو اللہ فرما رہے واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں سے خوب واقف ہے. فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو کیا کیفیت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر. ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس شے نے اللہ کو بالکل بیزار اور ناراض کر دیا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور انہوں نے اس اللہ کی رضا کو پسند نہیں کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے. اس کے بعد 14 رکوع سورہ مبارکہ کا جو آخر رکوع ہے، اس میں منافقین پر مزید نکیر کی گئی ہے، حب دنیا کی نفی کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے. فرمایا کہ ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مراد ہے نفاق کی، وہ یہ گمان کرتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ظاہر نہیں فرمائے گا ان کی قدورتوں اور کینوں کو. ولو شاء اللہ لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو وہ لوگ دکھا دیں تو آپ ان کو ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے. ولتعرفنہم فی لحن القول، اور آپ ضرور انہیں ان کے طرز کلام سے ہی پہچان لیں گے. اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ باتیں کم کرے گا اور کام زیادہ کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ دعوے بہت کرے گا، باتیں بہت کرے گا اور کام بالکل نہیں کرے گا، فرار اختیار کرے گا. تو ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے طرز عمل سے معلوم ہو جائے گا یہ نفاق میں مبتلا ہے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. مزید اور فرمائیے، یہ تو خیر ابھی سورہ محمد ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر بعض منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی کوشش کی، اللہ نے ان سب کے نام بتا دیے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی ہم بتائیں گے آپ کو. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم الصابرین، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور کون ہے صبر کرنے والے. یہ آزمائشیں آئیں گی جس سے واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون کھرا ہے ایمان کے دعوے میں اور کون کھوٹا ہے. ولنبلو اخبارکم، اور ہم تمہاری خبروں کو بھی جانچ پڑتال کریں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جیسے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدى، اور انہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی اس کے بعد کہ جبکہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور وہ اللہ جل ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. مراد یہ کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی عمل ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، ورنہ ساری نیکیاں سارے اعمال اگر بالفرض ہیں بھی اور اگر وہ اطاعت الہی اطاعت رسول سے ہٹ کر ہیں، من مانی نیکیاں ہیں، تو وہ ضائع ہو جائیں گی. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا. فلا تہینوا، اب بڑی اہم ہدایات اہل ایمان کو، فلا تہینوا، پس سستی نہ کرو، وتدعوا الی السلم، اور نہ خود صلح کی طرف بلاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. بتا دے کہ تم اپنی طرف سے کمزوری نہ دکھاؤ کہ کہیں یہ مناق مشرکین جو ہے اپنے آپ کو تم پر حاوی سمجھیں، خود تم نہ جھکو صلح کے لیے، کہیں وہ کمزور سمجھ کے تمہیں اپنے روب میں لانے کی کوشش نہ کریں، خود نہ جھکو صلح کے لیے. ہاں یہ بات ہم نے سورہ انفال میں پڑھی تھی، ان کی طرف سے صلح کو کوئی پیغام آئے تو ٹھیک ہے کر لو، حرج کی بات نہیں، لیکن تم ایسا دبو نہیں کہ سامنے والا جو ہے تمہیں کمزور سمجھ کے دبا جائے، اس طرح نہیں کرنا. اور وان تم رعلونا، تم ہی غالب رہو گے. قرآن کا ایک اور مقام ہم نے پڑھا تھا، سورہ آل عمران کی آیت 139، وان تم رعلونا ان کنتم مؤمنین، غالب تم کب رہو گے؟ جو تم ایمان والے ہوگے. اور ایمان کون سا؟ دل کی تصدیق والا جس سے عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یہ تفسیر آئے گی سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں انشاءاللہ. تو آلونا کب ہوگے؟ غالب کب رہو گے؟ جب ایمان والے ہو. واللہ معاکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں فرمائے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یقینا دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے. یہ دنیا ہی تو ہے جس کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے میں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کہیں تو فرار اختیار نہ کرنا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وقت آئے گا قومیں تمہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی ایک دوسرے کو، جیسے کہ دسترخوان چن جانے کے بعد کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے. پھر آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، پھر یہ وجہ کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا گیا یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہو جائے گا، مغلوب ہو جاؤ گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے امت کی عظیم اکثریت دین کی سے دور ہے اور کفر کرنے والے وہ ہم پر غالب ہیں. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. موت تو آنی ہے، تو بہترین موت حاصل کرو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جان لگا دو، فرار کیوں اختیار کرتے ہو قتال سے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یقینا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے سارے مال طلب نہیں کرتا. ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا، اگر وہ تم سے تمہارے تمام مال طلب کرے اور اصرار کرے اس پر تو تم بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے. یخرج اضغانکم، اور ظاہر ہو جائیں گی تمہاری کھوٹ کی باتیں، تمہاری اندر کی میل ظاہر ہو جائیں گے. تو اللہ سب طلب نہیں کرتا، منیمم ریکوائرمنٹ زکات کی، اور پھر اللہ کے دین کے لیے جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو، سارا ہی طلب کر لے اللہ، تمہارے اپنے اندر کی کھوٹ ظاہر ہو جائے گی. ہاں انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تمہیں تو ہو کہ جو تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کوئی ہے کہ جو بخل یعنی کنجوسی کرتا ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو کہ کنجوسی کرتا ہے تو یقیناً اپنے ہی خلاف کنجوسی کرتا ہے، وہ پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں. واللہ الغنی، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. وانتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم سے اس نہیں مانگتا کہ اس کی شان میں کوئی اضافہ ہو، وہ اس لیے مانگتا ہے کہ تم اس کے راستے میں لگاؤ اور اللہ عظیم اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے. اچھا اگر تم نہیں کرو گے، وہ ان تتولوا، تم رو گردانی کرو گے اللہ کے دین کی تقاضوں سے، اللہ کے دین کی محنت کو تم فراموش کر دو گے. یستبدل قوم الغیرکم، وہ تمہارے سوا تمہاری جگہ کسی اور قوم سے وہ لے آئے گا، تمہیں بدل دے گا کسی اور قوم سے. تم لا یکون امثالکم، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. نوٹ فرمائیے، وہاں منافقین ایک طرف تھے، اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرما لیا اس معاشرے میں اور دین کا کام لے لیا. عربوں کے ہاں جو ہے نافرمانی آئیں، اللہ نے ترکان عثمانی سے کام لے لیا ایشیا کے علاقے میں. اور یہ ترکان عثمانی کون تھے؟ وہی تاتاری ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ گجا دی. 1258 عیسوی میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. مسلمانوں کی نسل کشی انہوں نے کی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا بنا کے شراب اچھال اچھال کر کے انہوں نے جشن منائے، انہیں کی اگلی نسلوں میں جا کے اللہ نے ترکان عثمانی کو توفیق عطا فرما دی اور 1526 میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوگی، ایشیا افریقہ یورپ تک پھیلی ہوئی، پھر وہ 1924 میں ختم تو ہوئی، لیکن اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس وقت بھی اللہ کے وعدے تھے، دین غالب ہوا، منافقین ناکام ہوئے، آج بھی اللہ کے وعدے، اللہ کا دین تو غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اللہ کے وعدے ہیں، تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو، کیا دین کو غالب کرنے کے راستے میں تم رکاوٹ پیدا کر رہے ہو یا اس راستے کو صاف کر رہے ہو۔ اللہ ہمیں راستہ صاف کرنے والوں میں شامل فرمائے اور رکاوٹ پیدا کرنے والوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے، بڑا برا انجام ہے ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ اللہ سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، اور جو اللہ کی دشمنی اختیار کر لے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اندازہ کر سکتے ہیں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کے بعد سورہ الفتح آ رہی ہے، مدنی سورت جس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ سورہ فتح کا پس منظر یہ ہے کہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے خواب بھی آپ کو دکھایا تھا، ذیقید 6 ہجری میں، 1400 صحابہ کرام کو آپ لے کر گئے، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک لیا اور عمرے کی اجازت نہیں دی، اور وہاں پھر گفت و شنید ہوئی، ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور بڑی دب کر صلح کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال کے طور پر اس کی شقوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینے آ جائے گا تو مسلمان واپس کریں گے اس کو، لیکن کوئی شخص مدینے سے مکہ چلا گیا تو مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے وہ بھی تلواریں نیام میں رکھ کر، اور مشرکین چلے جائیں گے، 3 دن خالی کر دیں گے مکے کو اور یہ عمرہ ادا کر لیں گے۔ یہ دب کر بظاہر صلح کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام ایک طرف، سب کے سب 1400، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے دب کے صلح کر رہے ہیں ہم، اللہ کے رسول نے تسلی دی کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، واپسی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی، اللہ نے اس کو فتح مبینہ قرار دیا۔ اب نوٹ فرمائیے، کھلی فتح کیسے، پیس ہو گیا نا، معاہدہ ہو گیا تو جنگوں کا سلسلہ رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، مارکوں کا سلسلہ رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، مسلمانوں کو اپنی دعوت پھیلانے کا موقع ملا، اسی دور میں خطوط روانہ کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی دور میں آپ نے ڈیلیگیشن وفود کو روانہ کیا دیگر علاقوں میں، 7 ہجری میں یہود سے نمٹنے کا موقع مل گیا، خیبر میں بہت بڑی فتح مسلمانوں کو خیبر کی حاصل ہو گئی، اور اسی طرح آپ نوٹ کیجئے کہ 6 ہجری میں یہ ذیقید ہے 1400 صحابہ آپ کے ساتھ، تقریباً 1.5 برس کے بعد 8 ہجری رمضان کا مہینہ، فتح مکہ ہوتی ہے، 10,000 کا لشکر آپ کے پاس، 1400 6 ہجری میں، 13 برس مکے کے، 6 برس ادھر مدینے کے، 19 برس، 1400 آپ کے ساتھ، کچھ مدینے میں ہوں گے یقیناً، عورتیں بچے وغیرہ، اور 1.5 برس یا 1.25 برس کے بعد ہی 10,000 کا لشکر آپ لے کے جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، یہ مقاصد تھے۔ لیکن نوٹ کیجئے، بعض لوگ آج کل کے معاشرے میں کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں نا دبنا بھی تو چاہیے، اللہ کے رسول دبے ہیں ایک مشن کے ساتھ، معاہدے یہود سے بھی کیے ایک مشن کے تحت، وہ مشن کیا تھا، لیو دے رہو علی دین کلی، اسی صورت کی آیت نمبر 28 میں بھی آ رہا ہے، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ ہمیشہ دبے نہیں، یہی صلح حدیبیہ توڑ دی گئی مشرکین کے ایک ایسے قبیلے کی طرف سے جو مشرکین کا حلیف تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک، ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی۔ ابو سفیان ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ آئے کہا تجدید کر دے، ریویو کر دے اس کو، اللہ کے رسول نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا، کیوں صلح نہیں کر لی، اگر ہمیشہ دبنا ہی ہے تو صلح کیوں نہیں کی، اور اگر آج کے اس ماحول میں ریفرنس دیا جاتا ہے تو کیا اللہ کے رسول نے کسی مسلمان کو اڑا دینے کے لیے صلح کی تھی، یعنی پوری قوم کا سودا کر لیا ہمارے حکمرانوں نے، اور وہ کوٹ کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی، تو کیا اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے صلح کی تھی کسی کے ساتھ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق، اللہ کی کتاب کا مس یوز، اللہ کے رسول کے اعمال کا مس یوز، بدلتے نہیں ہے اپنے آپ کو اور قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مس یوز ہے۔ وہ ایک مقصد تھا، مشن تھا، اس کے تحت آپ نے صلح کی ہے، اس کی مشن کے اندر باپ بیٹے کا دشمنی بھی تمہیں ہوا ہے کہ نہیں، چچا اور بھتیجا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے کہ نہیں، مامو اور بھانجے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے کہ نہیں، تلواریں چلی کہ نہیں، مشن تھا کے سامنے دین غالب کرنا ہے، اس نے اگر اسٹریٹجی ایک وقت میں یہ تھی کہ جھکنا پڑا اس مقصد کے تحت تو جھک گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پر توکل کر کے. لیکن اسٹریٹجی سامنے تھی، ایک مشن سامنے تھا، ایک آبجیکٹو سامنے تھا. ہمارے تو منافی کے ہمارے حکمران اندر سے در اندازی ہم کرتے رہے، اوپر سے ٹیبل ٹاک ہم نے کیم دیا کہ بھارت کے مسئلے کے اوپر، ٹھیک ہے نہیں. قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت 58 کے اندر، سورہ انفال 72 کے اندر، کھل جاؤ میدان کے اندر اور لڑو جس سے لڑنا ہے. پھر یہ کیا کہ در اندازی بھی کرتے ہو اور ہم نے خود ایگری کیا اور کرتے رہے ہم، اور اوپر سے ٹیبل ٹاکس بھی ہوتے ہیں، تو منافقت ہے نا. کوئی آبجیکٹو ہمارے سامنے نہیں سوائے اس کے کہ ہماری کرسی مضبوط ہو جائے، سوائے اس کے کہ سب سے پہلے پاکستان، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس فنڈز آ جائیں، اور کیا ہے یہ. تو بولے پھر ہم وہ مادہ پرست ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، تو قرآن کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا پڑی آخر. یہ مس کوٹ ہے قرآن کریم کا، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہے اس پس منظر میں صلح حدیبیہ، اور جس کے لیے یہ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین اللہ نے قرار دیا. آگے خیبر کا معاملہ ہوا، فتح مکہ ہوئی، جا حق و ذاق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے. اس کے بعد وہ معاملہ ہوا ہے اور اسلام کو مزید جو ہے وہ پروموشن حاصل ہوئی، اور اسلام بالآخر غالب ہو گیا کل سرزمین عرب پر. تو یہ صلح حدیبیہ دراصل آئندہ کی فتوحات کے لیے وجہ بنی، اس کو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فتح مبین کہا گیا. اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا چار رکوع 29 آیات ہیں. پہلا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے اور اللہ کی مدد کا ذکر ہے اور بیعت رضوان کا ذکر ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے عرض ہو جائے گی آیت نمبر 10 کی روشنی میں. فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام خطاؤں کو جو پہلے ہوئی یا بعد میں ہوں گی ان کو معاف فرما دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ آپ پر اپنی نعمت مکمل فرما دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ آپ کو کامیابی کے ساتھ سیدھے راستے پر لے جائے. اب یہ آیت نمبر 2، اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ مترجمین پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ نکات بیان کر دیے جائیں جو سورہ مؤمن کی آیت نمبر 55 کے تحت بیان کیے گئے تھے. انبیاء کی خطاؤں کا معاملہ کیا ہے؟ نمبر 1، لفظ دم جو استعمال ہوا یہ بڑا ہلکا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں سخت لفظ اثم ہے جو استعمال ہوتا ہے اکثر قرآن میں. نمبر 2، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی خالص نگرانی میں ہوتے ہیں. نمبر 3، ان سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہوتی بھی ہے تو وہ خیر کی جانب ہوتی ہے، اس میں نفسانیت کو یا شر کو دخل نہیں ہوتا. نمبر 4، حسنات الابرار کسیئات المقربین، یہ ایک مقولہ عربی کا کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کا گناہ بن جاتی ہیں. میں نے اس کی مثال عرض کی تھی آپ کے سامنے، ایک رسول رات کو 6 گھنٹے کا قیام کر رہے ہیں، بالفرض وہ قیام کبھی 4 گھنٹے کا ہو گیا یا چلیے 2 گھنٹے کا ہو گیا، تو وہ اپنے مقام کے حساب سے کیا سمجھیں گے؟ بہت بڑا گناہ ہو گیا اس. اور ایک عام نیک آدمی ہے، وہ سال میں کسی ایک دن کھڑا ہو گیا 2 گھنٹے کے لیے، تو وہ اپنے حساب سے کیا سمجھے گا؟ بہت بڑا کمال کر دیا میں نے. تو ان کے مقام کے اعتبار سے ایسے اعمال کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا شدت تاثر ہوتا ہے. نمبر 5، اس طرح کے اسلوب سے امت کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب وہ استغفار کر رہے ہیں، معصوم ہے، تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے. نمبر 6، یہ نمبر 5 تھا. نمبر 6، اس طرح کے اسلوب سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ رسول بھی کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے، آزاد نہیں. اور اسی میں بڑا پیارا مقولہ ہے ابن عربی کا کہ الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقى، رب رب ہے چاہے کتنے ہی نیچے آ جائیں. آتا ہے رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا پر، بخاری کی حدیث. اور بندہ بندہ یہ چاہے کتنا ہی اونچا چلا جائے، اللہ کے رسول ساتو آسمان کے اوپر گئے تب بھی بندے تھے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. اور آخری بات اس میں کیا ہے کہ اس طرح کے مقامات پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہوئی بھی ہے تو وہ بہترین کے مقابلے میں بہتر راستہ استعمال کرتے ہیں، بس دا بیسٹ کے مقابلے میں بیٹر، بس کوئی گناہ پھر بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ ان کی شان سے بہت ہلکی، ان کی شان سے ذرا نیچے بات ہو جاتی ہے، اللہ چاہتا ہے وہ اسی شان پہ برقرار رہے تو توجہ دلا دی جاتی ہے. یہ ہے انبیاء کی خطاؤں کے حوالے سے جو پس منظر میں بات رہنی چاہیے. مزید اس مقام کو تو اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ آپ کی پچھلی اور اگلی تمام خطاؤں کو اے نبی اللہ معاف فرما دے. انہی الفاظ میں رسول اللہ کی شان بیان ہو گئی، آپ جو بھی کر رہے اللہ نے معاف کر دیا. تو وہ لوگ جو اس طرح کے مقامات کو دیکھ کر کسی ترجمہ کرنے والے پہ کیچر اچھالتے ہیں, وہ ذرا غور کریں الفاظ. انہی الفاظ میں شان رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو بھی کر لیں اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے. یہ شان بیان ہو رہی ہے آپ کی, نہ کہ کوئی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے کہ گستاخ رسول انہوں نے ایسا ترجمہ کیا, انہوں نے ویسا ترجمہ کیا. بچنا چاہیے یتیمہ نعمت علی کا, تاکہ اللہ آپ پر اپنی نعمت مکمل فرما دے. ایک تو نعمت شریعت جو آپ کو دی گئی سورہ المائدہ آیت نمبر 3, واتممت علیکم نعمتی, اور تاکہ میں اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دوں. اسی نعمت کا مکمل ہونا کیا ہے؟ اس دین کا نفاذ ہو جائے. فرما رہے یتیمہ نعمت علی, تاکہ اللہ آپ پر اپنی نعمت مکمل فرما دے, دین غالب فرما دے. ویہدیک صراط مستقیما, اور آپ کو سیدھے راستے پر کامیابی کے ساتھ لے جائے. وینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور اللہ آپ کو نصرت عطا فرمائے, ایک زبردست نصرت یعنی مدد. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم, وہی اللہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں تسلی نازل کی. جب یہ سورت نازل ہوئی تو اطمینان ملنا شروع ہو گیا اہل ایمان کو کہ ہاں ہمیں تو بشارت دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ فتح مبین ہے, جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دبکے کی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں تسلی نازل فرما دی, ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم, تاکہ وہ ایمان میں بڑھ جائیں, ایمان کے ساتھ مزید. وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے لشکر آسمان اور زمین کے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات, تاکہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو داخل فرمائے باغات میں, تجری من تحتی الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم, اور اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرمائے گا, مراد ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. ویعذب المنافقین والمنافقات, اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات, اور مشرک مردوں اور عورتوں کو. اظانین باللہ ظنسوء, کہ جنہوں نے اللہ پر برے گمان کیے, اللہ کے بارے میں برے گمان کیے. مراد یہ ہے کہ منافقین کا رویہ یہ رہا کہ یہ تو گئے ہیں 1400 مسلمان نہتے بغیر تیاری کے, اب تو مشرکین بالکل ان کو نہیں چھوڑیں گے, جو عمرہ کرنے گئے ہیں تو مشرکین مار ڈالیں گے ان کو. یہ برے خیال اللہ کے حوالے سے ان کے دلوں میں آئے, اور مسلمانوں کے حوالے سے مومنین منافقین کے دلوں میں. اس پر اللہ کا تبصرہ. علیہم دائرۃ السوء, ان پر ہے زمانے کی گردش. وغضب اللہ علیہم, اور اللہ نے ان کو غضب فرمایا. ولعنہم واعد لہم جہنم, اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا. وساءت مصیرا, اور یہ برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر, اور خبردار کرنے والا بنا کر, اور بشارت دینے والا بنا کر. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, اور خوشخبری سنانے والا, اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. یہ تین بڑی پیاری صفات اللہ کے رسول کی. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھو. وتعذروه, اور ان کی مدد کرو. وتوقروه, اور ان کی تعظیم کرو. یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں. اللہ کی اللہ کے رسول کی تعظیم اصل کیا ہے؟ ان کا ادب اور احترام کرنا, اور ان کی اطاعت اور اتباع کرنا. اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ ان کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا. ان کی بڑی بڑی دو سنتیں, دین کی دعوت کی سنت سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ہم پڑھ چکے, اور ان کی دوسری بڑی سنت اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھانا سورہ الشورا آیت نمبر 15 میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو ان کی مدد کرو, مراد ان کے دین کے کام میں, دین کی دعوت کے کام میں, دین کی اقامت کی جدوجہد کے دوران ان کے مددگار بنو. وتوقروا, اور ان کی تعظیم کرو. وتسبحوه بکرۃ واصیلا, اور تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح و شام. ان الذین یبایعونک, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں. اب یہاں نوٹ فرما لیجیے, یہ بیعت کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 1400 صحابہ کرام کو لے کر, تو راستے مشرکین کی طرف سے تیاریوں کی اطلاع ملی. آپ کو معلوم ہو گیا کہ مشرکین کچھ آپ کے خلاف اقدام کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ہمارا کوئی ارادہ اقدام کا نہیں ہے مسلمانوں کا, بلکہ عمرہ کرنے ہیں. مشرکین نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا, ان کے آنے میں دیر ہوئی, تو یہ مشہور ہوا کہ ان کی شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور یہ بیعت تھی بیعت علی الموت، مر جانے کی بیعت، یعنی عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے موت. ایک فرد کے پیچھے 1400 صحابہ سے بیعت لیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مار کا پیش نہیں آیا، وہ صلح کا معاملہ ہو گیا، لیکن یہ تصور ہمیں مل گیا. اسی سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے واحد جو طریقہ کار معلوم ہمیں ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے. لفظ بیعت قرآن میں 4 مرتبہ آیا، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111، اور یہاں سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے، اور پھر آگے چل کے آیت نمبر 18 میں آئے گا، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں وہاں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے. ہمارے دین میں واحد بنیاد جماعت بنانے کی وہ بیعت سمطاعت ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت رسول سے بھی ثابت ہے. سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 مختلف بیعتوں کا ذکر فرمایا ہے. پھر یہ آپ کے ارشادات سے بھی ثابت ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ جس کے گلے میں بیعت کا قلادہ نہ ہو، یعنی جو بیعت میں منسلک نہ ہو، وہ مر گیا اگر تو وہ جاہلیت کی موت پر مرا. تو آپ کی اس احادیث سے بھی ثابت. خلفائے راشدین کی خلافت منعقد ہوئی بیعت کی بنیاد پر. خلفائے راشدین کے بعد دین کے لیے تحریکیں چلی بیعت کی بنیاد پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماضی قریب میں تحریکیں چلی، اخوان المسلمون کی تحریک یا تحریک شہیدین وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام تحریکیں بیعت کی بنیاد پر. تو یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن، سنت، حدیث، عمل صحابہ سب سے ثابت ہے، امت کے متواتر عمل سے ثابت ہے کہ بیعت وہ طریقہ ہے ہمارے دین میں جس کی بنیاد پر اجتماعیت وجود میں آنی چاہیے. باقی وہ طریقہ جو مغرب نے لیا، ممبر والا اور یہ اور وہ جائز کی حد تک ہے، لیکن وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. واحد طریقہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بیعت سموطاعت کا ہے. فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. عبادت اصلا اللہ کی ہے، لیکن عملا اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی. تو بیعت اصلا اللہ سے، لیکن ہوگی کسی بندے کے ہاتھ پر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے بعد کوئی وہ شخص جو دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا چاہ رہا ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. یہ نیچرل طریقہ جو دین ہمیں دیتا ہے. تو انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی تائید حاصل ہے. فمن نقض فانما ینقض علی نفسہ، پھر جس نے عہد توڑ دیا تو یقیناً اس نے اپنی ذات کے برے کے لیے عہد کو توڑا، یعنی اس کا وبال اسی پر ہوگا. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب یہاں بیعت میں مکمل ہوئی بات آیت نمبر 10 میں پہلے رکوع میں نوٹ فرما لیجئے. یہ پہلا رکوع ملے گا مضامین کے اعتبار سے تیسرے رکوع سے، اور وہاں تیسرا رکوع بیعت کے ہی سلسلے، بیعت کے ہی بیان سے شروع ہوگا. درمیان میں کچھ ذکر آ رہا ہے منافقین کے حوالے سے، تو پہلا رکوع مل جائے گا پھر تیسرے رکوع سے انشاءاللہ. اب دوسرا رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ منافقین کا ذکر ہے جو اعراب میں سے تھے، دیہاتیوں میں سے تھے، ان کا ذکر ہے. اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور جان گئے نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، جو صلح حدیبیہ کا جہاں معاملہ ہوا، یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. فرمایا کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، ان قریب پیچھے رہ جانے والے دیہاتی آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کون اختیار رکھتا ہے کچھ بھی، اگر وہ اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے. بل كان الله بما تعملون خبيرا، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور اہل ایمان ہرگز اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی واپس نہیں لوٹیں گے. تم نے تو یہ دل میں ارادے پیدا کر لیے، یہ خواہشات تمہارے آگے کہ اب تو ان کا کام ہو ہی جائے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ بات تمہارے دلوں کو بہت اچھی لگی اور تم نے گمان کیا ایک برا گمان. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تباہ ہونے والی قوم ہو گئے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے دہکتی آگ تیار کی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، یغفر لمن یشاء جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، یعذب من یشاء جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ سیقول المخلقون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم، اب منافقین کا ذکر یہ ہے کہ اگر آئندہ کہیں مسلمانوں کو غنیمت ملے گی وہ فوراً دوڑے چلے آئیں گے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارا حصہ پیش کرو۔ اس پر اللہ کا تبصرہ، سیقول المخلفون انقریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم الى مغانم جبکہ تم غنیمتوں کی طرف چلو گے انہیں لینے کے لیے، یہ اشارہ خیبر کی فتح کی طرف ہے جو سن 7 ہجری میں پیش آئی، لتاخذوها کہ وہ غنیمتیں تم لے لو، ذرونا نتبعکم وہ کہیں گے ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل ڈالیں۔ ابھی اللہ کا فیصلہ نافذ کیا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی فتح کے لیے جب آپ گئے تو آپ نے یہ اشارہ فرما دیا، یہ حکم دے دیا کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے۔ اب خیبر کی جب زمین ہاتھ آئی تو بڑی جو ہے جائیداد مسلمانوں کو ملی، بڑی خوشحالی اہل ایمان کی آئی، تو ان کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی ہوگی، تو ایسے علاقے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو کہہ دیا کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل لیں، قل لن تتبعونا کذلکم قال اللہ من قبل، اے نبی آپ فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آؤ، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے فرمایا تھا، فسیقولون بل تحسدوننا تو آپ کہیں گے کہ بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی مسلمانوں سے کہیں گے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا نہیں بلکہ حقیقت یہ کہ وہ بہت کم ہی سمجھتے ہیں، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون، آپ اے نبی ان دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیجئے القریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، یہ اشارہ ہے سلطنت روما کی طرف جن سے ٹکراؤ ہوا، تبوک میں ٹکراؤ تو خیر نہیں ہوا، جن کے لیے تیاری کی گئی اور تبوک تک اللہ کے رسول گئے، لڑائی نہیں ہو سکی، سن 9 ہجری میں، جس پر تفصیلی گفتگو ہم سمجھ چکے سورۃ توبہ کی روشنی، تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ پھر ایک موقع آئے گا، بلایا جائے گا تمہیں الى قوم اولی باس شدید ایک جنگجو قوم کی طرف، تو قاتلونہم او یسلمون تم اسے لڑتے رہو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں، تو یہ ایک موقع تمہیں بعد میں دیا جائے گا، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا تو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں عمدہ اجر عطا فرمائے گا، وَإِن تَتَوَلَّوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ اور اگر تم پھر گئے جیسے کہ تم اس سے پہلے بھی پھر گئے تھے، يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو معذور ہیں ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر وہ نہیں نکلے ہوں اللہ کے راستے میں، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، کسی اندھے پر کوئی ملامت نہیں اور نہ ہی کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی ملامت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخل جنات تو اللہ اسے داخل فرمائے گا جنات میں یعنی باغات میں، تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اور جو پھر جائے گا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، یعذبہ عذاباً الیماً تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اس کے بعد اب تیسرا رکو شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اور جیسے کہ اس کیا گیا تھا رکو ایک کا اختتام ہوا تھا بیت رضوان کے تبصرے پر، اسی سے بات شروع ہو رہی ہے رکو نمبر 3 میں آیت نمبر 18، اس رکو میں بیت رضوان کا ذکر ہے، فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقینا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم تو اللہ نے ظاہر فرما دیا جو ان کے دلوں میں تھا یعنی خلوص، فانزل السکینۃ علیہم تو اللہ نے ان پر تسلی نازل فرمائی، وأتابہم فتحا قریبا اور بدلے میں انہیں قریبی کی ایک فتح عطا فرما دی۔ ایک تو صلح حدیبیہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا، اور صلح حدیبیہ کے فوراً بعد 7 ہجری میں اشارہ ہے خیبر کی فتح وہ اللہ نے عطا فرما دی، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا اور بہت سی غنیمتیں انہوں نے حاصل کی، مراد خیبر میں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا اور اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا نعمتوں کا کثرت سے جنہیں تم لوگے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ تو یہ تو اللہ نے تمہیں جلدی دے دی، یہ صلح حدیبیہ تو جلدی دے دی اور آگے بھی کثیر غنائم تمہیں حاصل ہوں گے، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، مشرکین نے کوئی اقدام نہیں کیا ابھی تمہارے خلاف، وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ یہ بات اہل ایمان کے لیے نشانی بن جائے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تمہیں کامیابی کے راستے پر سیدھا چلا دے، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اور ایک اور فتح بھی اس پر تم نے قابو نہیں پایا، اس کا احاطہ اللہ نے کر رکھا ہے، مفسرین کی رائے یہاں پر ہے اشارہ فتح مکہ کی طرف. قد احاط اللہ بها، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب ذکر کیا جا رہا ہے مشرکین کے حوالے سے، قتال تو نہیں کیا انہوں نے، جنگ تو نہیں کی، اگر کرتے تو کیا ہوتا، اس پر تفسر اللہ کا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر تم سے کفر کرنے والے لڑتے تو وہ پیٹ پھیر جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر نہ وہ کوئی دوست پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار. سنت اللہ الذي قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے جو اس سے قبل بھی گزر چکی ہے، پرانے پچھلی قوموں میں بھی چلی آ رہی ہے. وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے طریقے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اور وہی اللہ جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا. اس کے ذیل میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے مسلم شریف میں کہ حدیبیہ کے دوران 80 سوار مشرکین کے تھے، انہوں نے اقدام کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی، بلکہ ان کو گرفتار کر لیا اور پھر رہا بھی کر دیا. یہ رہا کرنے کا عمل بھی وجہ بنا تھا صلح پر ان کی آمادگی کا، لیکن یہ کہ کوئی باقاعدہ دو بدو جنگ کا معاملہ نہیں ہوا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کا انعام تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور رکے ہوئے قربانی کے جانوروں کو بھی کہ ان کو ان کے مقام پر پہنچنے سے یہ روکتے ہیں. مراد ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ حدود حرم میں جا کے مکہ بیت اللہ کے پاس جا کے ذبح کیے جائیں گے، ان کو بھی انہوں نے روکا اور تمہیں بھی اللہ کے گھر سے روکا. آگے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گو کہ اللہ کی پشت پناہی اہل ایمان کو شامل تھی، لیکن پھر بھی کوئی لڑائی کیوں نہیں ہوئی کہ مسلمان جا کے مشرکین سے لڑ ہی جاتے جبکہ اللہ کی پشت پناہی شامل تھی. اس کی ایک وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے. فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم ان تطہوہم، کہ تم انہیں نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں رون ڈالو گے. مراد ہے کہ مکے میں کچھ ابھی مسلمان ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تم جانتے نہیں ان کو، اگر ابھی تم چلے گئے ان کے پاس تو کیا ہوگا، ممکن ہے کہ بے خیالی میں وہ تمہارے ہاتھوں مارے جائیں. تو اللہ نے اس لیے بھی کوئی لڑائی کا معاملہ پیش نہیں فرمایا. فتصیبکم منہم معرۃً بغیر علم، پس ان سے تمہیں پہنچ جاتا نقصان نادانستہ طور پر. مراد یہ ہے کہ اگر تم وہاں چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دیتے، یہ چیز تمہارے لیے بڑے غم کا ذریعہ بن جاتی. اب نوٹ فرما لیجئے، ابھی ایسا نہیں ہوا سن 6 ہجری میں، سن 8 ہجری میں کیا ہوا، 10,000 کا لشکر مسلمان گئے اور بغیر لڑائی کے تمام کے تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا اور عظیم اکثریت اسلام قبول کر ہی لیا، بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. اس وقت حدیبیہ کے موقع پر ایسا نہیں ہوا، اگر مسلمان جاتے لڑائی ہو جاتی تو بے خیالی میں ممکن ہے کہ مسلمان مرد اور عورت جو وہاں مقید تھے وہ مارے جاتے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. لَوْ تَدَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب، کیونکہ ابھی وہاں مسلمان گٹمٹ ہے ان کے ساتھ تو بھی اقدام نہیں ہو رہا، لیکن اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے سکتا ہے. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب کفر کرنے والوں نے اپنے دلوں میں ضد کی زمانے جاہلیت کی سے ضد، وہ ضد کیا تھی، ہٹ دھرمی. انہیں خوف تھا اس بات کا کہ اگر مسلمانوں کو ہم نے مکے میں داخلے کی اجازت دے دی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ ضد ان کی آڑے آ گئی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر تسلی نازل فرمائی، یا مراد تحمل ان کو عطا فرما دیا اور صلح ہو گئی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے قائم فرما دیا ان کو تقوی کی بات پر، تقوی کی بات پر، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بات پر. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہی اس کا زیادہ حقدار اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، یعنی اہل ایمان، کہ اللہ کی مدد ان کو شامل حال ہو جائے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، پر اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب چوتھا اور آخر رکوع سورہ مبارکہ کا، خواب دیکھا تھا اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے اس رکوع میں، اور غلبہ دین کی بشارت دی گئی ہے اور صحابہ اکرام کی صفات کا یہاں پر بیان آیا ہے. فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب حقیقت کے مطابق دکھایا. وہ کیا تھا؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ اللہ نے چاہا تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن اور سلامتی کے ساتھ، محلقین رؤوسکم مقصرین، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے مکمل یا کچھ بال کترتے ہوئے. ایک ہوتا ہے حلق، پورا سر صاف کرا لینا حج یا عمرے کے موقع پر، اور ایک قصر، کچھ بال کٹانا. حلق کی فضیلت زیادہ ہے، تین گنا زیادہ فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے اس پر بشارتیں دی ہیں. محلقین رؤوسکم مقصرین، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے یا کچھ بال کترواتے ہوئے، لا تخافون، بغیر کسی خوف کے. اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے، خاص طور پر اللہ نے اس خواب کا ذکر کیا اور اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ داخل ہوں گے اہل ایمان. منافقین نے اعتراض اٹھا دیا کہ یہ خواب اگر سچا تھا تو عمرہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ نے خواب دکھایا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال ہوگا، یہ تو نہیں کہا نا، اور ہوا اگلے سال 7 ہجری میں جا کے آپ نے عمرہ ادا کیا. اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، قضاء والا عمرہ، یہ اگلے سال ہی ہو گیا. تو اللہ نے وعدہ پورا کیا اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ نے ظاہر فرما دیا جو کہ اس کے علم میں تھا، تم نہیں جانتے تھے، بس اس نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح عطا فرما دی. مراد کیا ہے؟ اصل آگے فتح ہونی ہے مکہ کی، اس سے پہلے ایک اور فتح اللہ تعالیٰ نے دے دی، خیبر کی فتح عطا فرما دی، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا اس آیت کے الفاظ میں. فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ نے ظاہر فرما دیا وہ جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس سے پہلے فتح مکہ سے پہلے یہ قریب کی فتح خیبر کی بھی عطا فرما دی. اس کے بعد وہ آیت آ رہی جس کا حوالہ آ چکا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن دے کر، اور دین الحق یعنی دین حق، دین اسلام دے کر. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. وکفا باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ بطور گواہ کے بھی کافی ہے اور اللہ بطور مددگار کے بھی کافی ہے. شہید کے دو درجے میں ممکن ہیں، گواہ کے بھی اور مددگار کے بھی. سورہ البقرہ آیت نمبر 23، بدعو شہداءکم من دون اللہ، قرآن کے مقابلے میں کوئی شے پیش کرنے کے لیے اپنے مددگاروں کو بلا لو. تو یہاں وکفا باللہ شہیدا، اس غلبہ دین کے لیے مددگار کے طور پر اللہ خود کافی ہے. یہ آیت مبارکہ میں عرض کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا گیا. آپ کی پروفیٹ ہڈ کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ آپ دین کو غالب کر کے دکھا دیں. یہی موضوع آیا ہے سورہ فتح، سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں بھی، تفصیل مزید کچھ وہاں پر آئے گی، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی. اللہ نے یہ بشارہ کب دی؟ ابھی دب کر صلح ہو رہی ہے حدیبیہ میں، دب کر ہو رہی نا، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین غالب ہو کر رہے گا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی اپنی مشیت پلاننگ ہوتی ہے، نہیں. اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، کتاب ان کو عطا فرمائی، دین حق عطا فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. وکفا باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ بطور مددگار کے خود ہی کافی ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بڑا پیارا عنوان اللہ نے دیا. عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ نبوت اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ مکمل ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسالت بتمام و کمال اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ شدید ہیں، بڑے سخت ہیں کفار پر. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. ہو حلقہ آرات و بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کفار پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل. اس لیے کہ جو آدمی با مقصد زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اہل ایمان کیا چاہیں گے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ کی رضا کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو غصہ آئے گا ان کو. اللہ کی مرضی کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کو غصہ آئے گا. اشداء علی الکفار، شدید ہے کفار. لیکن یہ شدت کس بات کے لیے؟ اس لیے کہ یہ باغی اللہ کے اور اللہ کے دین کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. عام حالات میں کفار سے حسن سلوک کرنے کی ہمارے دین نے تلقین کی ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوں، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، ان سے نفرت ہونی چاہیے. اس وجہ سے کہ باغی و دین میں رکاوٹ بنتا ہے جس سے ظلم و ستم ہوتا ہے زمین پر، تو ان پر شدید اور رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل. اس میں ایک اور نقطہ سمجھنے کا وہ یہ ہے، کفار کی دشمنی یعنی اللہ کے دین کے باغیوں کی دشمنی وہ شے ہے جو ہمیں آپس میں جوڑ سکتی ہے. آج مسئلہ کیا ہے؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور مہاجر، سندھی، پٹھان، بلوچی، سرائے کی، ہزاروی، یہ وہ، اتنے پھٹے ہوئے ہم لوگ. آج اگر امریکہ ایک میزائل مارے ہمارے اوپر تو کیا اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ دیوبندیوں کو جا کے لگے، بریلوی کو جا کے لگے، اہل حدیث کو جا کے لگے، مہاجر کو جا کے لگے، پختون کو جا کے، کیا لکھا ہوگا اس پہ؟ وہ کیوں جمع ہے؟ اسلام دشمنی میں. تو کیا ان کی دشمنی ہمیں جمع نہیں کر سکتی؟ نہیں، آج ان کی دشمنی ہمارے دلوں کے اندر، اس لیے ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. بزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج سویلائزیشن ان کی ہمیں پسند، لباس ہمیں ان کا پسند، فوڈ اسٹف ان کا ہمیں پسند، اور ساری سویلائزیشن ہم نے ان کی اختیار کر رکھی ہے. تو دشمنی ہوگی تو کہاں ہوگی جانے ان سے؟ ان کی دشمنی اگر ہوتی جیسے کہ ان کو ہم سے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ اسلام دشمنی میں، یعنی تو ان کی دشمنی ہو اس معنی میں کہ وہ دین کے دشمن اور باغی ہیں اور رکاوٹ ہے اللہ کے دین کے احکامات کے نفاذ میں، تو یہ شے ہمیں جمع کر سکتی. یہی بات میں نے عرض کی تھی سورہ شورا آیت نمبر 13 کی روشنی میں، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. یہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد وہ شے ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اشداء علی الکفار، شدید کفار پر، رحماء بینہم، آپس بڑے رحم دل ہیں. اب ان کی بڑی پیاری صفات، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً، تم دیکھو گے انہیں رکو کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ تلاش کرتے اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا. یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی صفات ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثرات کی علامات ہیں، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثرات تمہیں دکھائی دیں گے. عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو سجدہ کرتے ہیں تو ماتھے پہ نشان آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے. برسوں کے نمازی ہوتے نشان نہیں آتا، یہ نشان مراد نہیں. بلکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا وہ پوری زندگی میں جھکا ہوا ہوگا، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کردار، اس کا طرز عمل بتائے گا کہ یہ بندہ ہے، اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا. اس کے چہرے کا نور بتا دے گا کہ یہ جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے. یہ مراد ہے، یہ نشان ان کے چہروں پر ہی ان کی عاجزی کے اثرات تمہیں دکھائی دیں گے. یہ ہے اصل میں بات. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثرات ان کی علامت ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں. وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں. اب نوٹ فرما لیجئے، یہ تین نقطے لگے ہوتے ہیں دو جگہ، اس کو عربی میں معانقہ کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے مصحف میں لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلے جو تین نقطے لگے ہوئے اس پہ بریک کریں گے ہم، وقف کریں گے تو مفہوم کچھ اور ہوگا، دوسرے میں وقف کریں گے تو مفہوم کچھ اور ہوگا. ابھی دیکھیں میں دوسرے میں وقف کر کے آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں، یعنی کہ جو اوپر سجدوں کی بات آئی، جھکنے کی بات آئی، تورات اور انجیل میں یہ ان کی صفت. آگے ایک اور بات آ گئی، وہ ایک اور علامت، ایک اور مثال دی جا رہی ہے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ان کی تورات میں، کون سی؟ جو اوپر ہم نے پڑھ لی. وہ مثلہم فی الانجیل کذرع اخرج شطأہ، اگلے نقطے میں بریک نہیں کریں گے، پڑھتے چلے جائیں گے. اور ان کی مثال انجیل میں ایسے ہے جیسے کہ آگے بات بیان کی جا رہی ہے. تو یہ معانقہ کہلاتا ہے کہ ایک جگہ وقف کریں ترجمہ دوسرا ہو سکتا ہے اور تفسیر دوسری ہو جائے گی، دوسری جگہ وقف کریں تو ترجمہ ڈفرینٹ ہوگا، تفسیر ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو ایک اعتبار سے تو ہم نے سمجھ لیا، دوسرے اعتبار سے وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی صفت انجیل میں ہے، کذرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ جیسے کہ ایک کھیتی، ایک فصل کو اگنا ہے، اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اللہ نے اسے قبی کیا، ایک کوبل سے نکلی، اللہ نے اسے قبی کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، مضبوط، پھر وہ اپنی نال پر، تنے پر کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع، وہ کسان کو عمدہ لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کفار کو غصے میں لائے، کفار کے دل جلائے. مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے، اکیلے رسول کھڑے ہوئے، یک فی دنیا 1% بھی نہیں، ایک اکیلے محمد پوری دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور ایک ایک کر کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے. یہ پودا آپ نے لگایا, یہ پودا تناور ہوا اور اس سے رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں. زرع کاشتکار کو کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور کفار اس کو دیکھ کر جل رہے ہیں, کیونکہ مفادات میں ضرورت پڑ رہی تھی اور توحید کی آبیاری معاشرے میں ہو رہی تھی. یہ دوسری تمثیل آ گئی, یہ مثال آ گئی صحابہ کرام کے حوالے سے. ابھی جو قرآن نے کہا کہ تورات میں اور انجیل میں اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے بک آف ڈیٹرونمی, اس کا چیپٹر نمبر 33 اور اس کی ورس نمبر 2 اور 3, اردو میں کہا جائے گا کتاب استثناء باب نمبر 33 اور آیت نمبر 2 اور 3, اللہ کے رسول کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوں گے ان کی صفات بیان کی گئی, جس کا ٹرانسلیشن ہمارے مترجمین قدسی پاکیزہ نفوس کا کرتے ہیں. یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ میں جو مرقس کی انجیل ہے, یعنی بک آف مارک چیپٹر نمبر 4 اور ورسز 26 سے لے کے 32 تک, مرقس کی انجیل اس کا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 26 سے لے کے 32 تک, یہی مثال ہے جو کھیتی والی ہے. اسی طرح جو متی کی انجیل ہے بک آف میتھیو, اس کا چیپٹر نمبر 13 باب نمبر 13 اور اس کی آیات 31-32 یعنی 31 اور 32, میتھیو میں بھی یہی مثال موجود ہے. تو آج بھی صحابہ کرام کی مثالیں موجود. پھر یاد کیجئے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کا چارج لینے گئے تو پادریوں نے دور سے دیکھ کر ہی چابیاں ان کے حوالے کر دی کہ اس طرح چلا آئے گا وقت کا خلیفہ, اس کے ہاتھ میں اونٹ کی ڈور اور غلام سوار ہوگا اونٹ پر اور وہ ننگے پیر آ رہا ہوگا. پادریوں نے وہیں سے دیکھا اور اپنی چابیاں بیت المقدس کی دیگر چیزوں کی حوالے کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو زندہ مثالیں صحابہ کرام کی بھی موجود, تو رسول اللہ کی مثالوں کا تو کیا عالم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تفسیر پڑھائے سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات بھی کثرت کے ساتھ اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹس دونوں میں موجود. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.